السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النساء آیت نمبر 24. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، بشرطے کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے بدلے یعنی مہر کے، نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے بدلے ان سے تو دو تم ان کے مہر ان کو مقرر شدہ، اور نہیں گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ باہم راضی ہو جاؤ تم ساتھ اس کے بعد مقرر کر لینے کے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی پیچھے ہم نے تمام حرام عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا، جو محرمات جن کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے محرم ہوتے ہیں ان کو محرمات کہا جاتا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس میں تمام لسٹ تھے پیچھے، اور سب شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، مگر وہ کنیز ہے جو تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے، نہیں لکھا ہوا. ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، یعنی مہر کے ذریعے، بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو. پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق کے مہر ادا کرو. ہاں اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہم رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پیچھے ہم نے لمبی لسٹ پڑھی تھی کہ کون کون سی عورتیں محرم ہیں، جو محرمات ہیں. اب یہاں مزید ایک اور ذکر کیا گیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں، یعنی جب اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب عورت کوئی بیوہ ہو جائے اور ابھی ابھی اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، یعنی ابھی بھی وہ اس کے نکاح میں ہی ایزیوم کی جائے گی 4 مہینے 10 دن تک کے، 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کسی کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں. تو اس زمانے میں چونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ جگہ تو ایسی تھی کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، سب آزادانہ مزاج رکھتے تھے، جس کا جیسے دل چاہتا تھا ویسے اس ٹائپ کے نکاح وہ لوگ کر لیا کرتے تھے. تو یہاں پر یعنی مہذب معاشرے اور مہذب قوموں کی تاریخ میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ عورت کو اپنے قریب رکھنے کا جو جائز طریقہ ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف نکاح ہے. جاہلی معاشرے میں بھی یہ بات پہلے سے مشہور تھی، چاہے اسلام ابھی آیا تھا نہیں آیا تھا، یعنی جب بہت سال گزر چکے تھے اس کو، تب بھی زمانے جاہلیت میں یہ بات معروف تھی کہ نکاح کے ذریعے سے ہی کسی عورت کو اپنے پاس لایا جا سکتا ہے، اور کھلی بے حیائی کے کام کرنے کو منع کیا جا رہا ہے. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے کسی عورت کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھنا یا لانا یہ زنا ہے. اور آج کل کے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی کیمپوں میں جس طرح چاہے عورتوں کو یا کچھ ملک کے عورتوں کو جب بندی بنا لیا جاتا ہے یا ان کو کیپچر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ جیسا چاہے دل سلوک کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ محسنات یعنی شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، اس کے علاوہ جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. تو یہ اس زمانے کا رواج تھا جب غلامی تھی اور جنگیں ہوتی تھیں، صرف اسلام کی خاطر اگر کوئی جنگ کرے گا، اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو، تو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر اسلامی جنگ ہوگی تو سامنے والے مخالف کیمپ سے اگر ان کو آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، تو اس صورت میں وہاں سے جو عورتیں آئیں گی چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، تو ان عورتوں کے نکاح پھر خود بخود ختم ہو جائیں گے. جو جنگ میں ساتھ تھیں عورتیں، جو سپاہیوں کے ساتھ عورتیں تھیں، عام شہریوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جنگ میں جو عورتیں ساتھ تھیں وہ عورتیں اگر آتی ہیں مسلمانوں کو ملتی ہیں تو اس صورت میں ان کا نکاح پہلے شوہروں سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے، پھر مسلمانوں کا امیر جو لشکر کا امیر ہے وہ ان خواتین کو مسلمان سپاہیوں پر ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اس سے پہلے وہ عورتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے اگر کوئی ان عورتوں کو ہاتھ لگائے یا ان سے کوئی فائدہ اٹھائے تو وہ زنا اور گناہ میں شمار ہوگا بلکہ خیانت میں شمار ہوگا۔ تو مسلمانوں کے امیر کا ان عورتوں کو جو کہ کنیزیں بن گئی تھیں اب مخالف کیمپ سے آئی ہیں، تو ان کو اپنے لوگوں پر سپاہیوں پر ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ قائم مقام نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہو سکتے کہ بھلا ایسے کیسے ہے، یہ تو کتنی عجیب بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ کو نہیں معلوم پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عام شہریوں پر بھی لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، جس کا دل چاہتا وہ کسی بھی عورت کو کسی بھی لڑکی کو اٹھا لے اور اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں فوجی، کہ جس عورت پر نظر پڑ گئی اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اسلام بالکل منع کرتا ہے۔ اسلام صرف ان عورتوں کی اجازت دیتا ہے جو دشمن کیمپ سے جنگ کے لیے آئی تھیں، یعنی ساتھ میں تھیں جو سپاہیوں کے، اور وہ اگر ان پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو وہ عورتیں پھر مسلمانوں کی ہو جائیں گی، غلام بنا لی جائیں گی، ان کا پرانے شوہروں سے نکاح ختم ہو جائے گا، اب مسلمانوں کا امیر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور وہ نکاح کے قائم مقام ہوگا۔ کوئی اپنے ہاتھ سے خود سے کسی پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور ان کو پہلے ایک مہینہ رکھا جائے گا، ایک مہینے تک انتظار کروایا جائے گا، ایک مہینے تک وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایک مہینے کے بعد جب ان کو پیریڈ آ جائے گا اس کے بعد پھر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں وہ پریگنینٹ ہو، تو لہٰذا یعنی نسب کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور پھر ایسی عورت جو آتی تھی جو ایک طرح سے لونڈی بن جاتی تھی سمجھے، اور جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہوئے، یعنی ان کو پھر مسلمانوں کو امیر مسلمانوں کے حوالے کرتا تھا، تو ان سے جو اولاد ہوگی تو وہ صحیح اولاد قرار پائے گی، یعنی جائز اولاد قرار پائے گی، وراثت میں اس کے حقوق ہوں گے۔ ایون وہ جو لونڈی یا کنیز تھی وہ بطور بیوی ہی کہ وہ زندگی گزارے گی، اور شوہر کا پھر اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی، پھر وہ کنیز نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے یعنی اسلام نے بہت ہی اچھے قانون نازل کیے ماشاء اللہ، اور اس میں سراسر سب کا فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حنین کا جنگ کا موقع تھا تو اس دن قیدی عورتیں جو آپ کے پاس آئی تھیں بہت زیادہ عورتیں تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ ہماری عورتیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تب رسول اللہ نے صحابہ سے ہی پوچھا تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو واپس کر دیا جائے، تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تب ان کو ان کا پورا جو بچے اور عورتیں تھے سب ان کو واپس لوٹا دیے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی اجازت ہے آج کے دور میں، آپ یعنی آج جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایسی عورتیں آئیں گی تو وہ جائز اور حلال ہوں گی، نہیں، یہ سب غلط ہے۔ اور جس کا دل جس پر چاہے وہ اس کو ہاتھ لگا کر اور اپنے لیے رکھ لے، یا پھر جب جس کے لیے جس کے ساتھ دل چاہتی، یہ سب اسلام میں منع ہے، زنا میں آئے گا، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو سبحان اللہ، سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام بہت کم چیزیں کی ہیں جو گن کر بتا دی ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، پھر جو محرم رشتے دار ہیں وہ حرام ہیں، جب تک کہ کسی شوہر کی زوجیت میں وہ حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے، حرام محدود ہے اور حلال لامحدود ہے اور غیر محصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے اپنے بندوں پر آسانی کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان عورتوں کو مال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو، یعنی ان کو مہر بطور فرض کی تم ادا کرو تو وہ عورتیں پھر تمہارے نکاح میں آ جائیں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے، یعنی باقی ساری عورتیں جائز ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں مسلمانوں کی۔ یعنی غیر مسلم سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور محرمات سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ جائز ہیں۔ پھر دوسرا لفظ ہے محسنین، نکاح کرنے والے ہوں، یعنی خود بھی زنا سے محفوظ رہتے ہوئے اور اپنی عورتوں کو بھی زنا سے بچاتے ہوئے۔ غیر مسافین، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اسف سے مراد ہے حرام یا حلال جگہ دسترس حاصل کرنا، یعنی کسی ایسی غلط جگہ جانا جو کہ آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، اس کے لیے مسافین کا لفظ آتا ہے۔ تو کیونکہ زنا کا ارتکاب کرنے والا دراصل وہ محفوظ نہیں رہتا اور یعنی ادھر ادھر جاتا ہے، تو لہٰذا اسی لیے اس کو مسافین کہا ہے۔ ہمارے دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، اور مردوں کو بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر بلا وجہ بیوی کے علاوہ کہیں اور نہ نظر ڈالے اور نہ ہی کوئی غلط کام کرے۔ اسی لیے زنا پر بہت سخت سزا دی گئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سنگسار کر دینا یا رجم کرنا معمولی سزا نہیں ہے یہ۔ تو محسنین کا لفظ آ رہا ہے کہ پاکیزہ عورتیں۔ پاکیزہ سے مراد یعنی ان کو اپنی حیا کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا جو مطلب ہوتا ہے اپنی حیا کا خیال رکھنے والی، اپنی ستر کا لحاظ رکھنے والی، حجاب کرنے والی ایسی صحیح اور صالحہ مسلمہ خاتون جو اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو اور جو کچھ بھی اس کے دائرے میں، یعنی جس جو دائرہ اس کو دیا گیا ہے اسی کے اندر رہنے والی عورت ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والی. اور مردوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں کہ ان کو بھی نظریں نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور بلا وجہ ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کو منع کیا گیا. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا خیر المتاع و خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا برتنے والی چیز ہے لیکن سب سے بہترین چیز، دنیا کی فائدہ دینے والی چیز نیک اور صالحہ بیوی ہے. ماشاءاللہ، یعنی اتنی تعریف کی گئی ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے پیچھے اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. جب معلوم ہے کہ شوہر کو جس شخص کا آنا پسند نہیں ہے تو ایسے شخص کو شوہر کے پیچھے اپنے گھر میں نہ آنے دے. ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری دینی تعلیمات یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسا نامحرم مرد نہیں آنا چاہیے، اور اسپیشلی جب عورت اکیلی ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا. اسی بنا پر کہہ دیا کہ دو لوگوں کے درمیان تنہا لوگ اگر ہوں، مرد اور عورت، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے ان میں، اور شیطان اسی ذریعے سے دراصل بہکاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. یعنی جیسی عورت گھر سے باہر نکلتی تو تانکتا جھانکتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے ستر کو، اپنے حجاب کو، اپنی حیا کو سامنے رکھ کر نکلے کہ اس لحاظ سے وہ باہر جائے کہ کوئی اس کو اس طرح سے تانکے جھانکے نہ. یہ بھی رسول اکرم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا گیا. یعنی اچھے بھلے آدمی کی عقل کو یہ ضائع کر دیتی ہیں عورتیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں عورتیں کتنی جذباتی ہوتی ہیں نا، کہ بعض وقت مرد ان کی باتوں اور آنسوؤں میں آ کر بہت سارے ایسے غلط کام بھی کر جاتے ہیں. کیوں بہت سارے لوگ رشوت لیتے ہیں؟ کیوں بہت سارے لوگ، یعنی کچھ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی عورتوں کی وجہ سے، زن زر اور زمین کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، جانیں لے لی جاتی ہیں. تو عورتوں سے بڑھ کر دین، یعنی نقصان کرنے والا، عقل کا نقصان کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. کہ بعض وقت عورتیں اس طرح سے عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں مردوں کے تو کہ ان سے غلط کام بھی کروا لیتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. تو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے صرف نکاح کی صورت میں قائم ہو سکتا ہے، جو کہ محسنات ہیں، یعنی محفوظ عورتیں، نکاح والی عورتیں، خاندانی عورتیں. اور اس سے خاندانی عورتوں کا اسٹیٹس پتہ چلتا ہے کہ خاندانی عورت جو ہوگی، جو ایک اسٹیٹس والی عورت ہوگی، جو باعزت ہوگی، خاندانی عورت ہوگی، وہ خاص طور سے اپنے ستر کا خیال رکھے گی، وہ حیا والی ہوگی، وہ حجاب والی ہوگی، وہ صحیح مسلمہ اور مومنہ ہوگی، وہ ادھر ادھر تاک جھانک کرنے والی نہیں ہوگی. اور دوسری بات، اس کے علاوہ جو بھی تعلقات ہوں گے، یعنی چھپی دوستی، مصافحات کا لفظ آیا ہے کہ نہ کہ چھپی دوستیاں کرنے والے، یعنی یا تو زنا کرنے والے بھی ہو سکتا ہے اور چھپی دوستی کرنے والے بھی ہو سکتا ہے. تو نکاح کے علاوہ جتنے بھی تعلق قائم ہوں گے نکاح سے پہلے، وہ سب ناجائز ہیں. ایون کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی ایسی بات، یعنی جو شہوت پر مبنی بات نہیں کی جا سکتی. ہاں ٹھیک ہے، آپ سبزی والے سے سبزی لے رہے ہیں، دکاندار سے دکان سے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہوگی اس سے بات چیت کرنا. لیکن بلا وجہ عورت اور مرد کو تنہائی میں اس طرح سے بات کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور جو بھی تعلقات ہوں گے وہ نکاح کے ذریعے سے ہوں گے، نہ کہ اس کے علاوہ. تو مصافحین محسنین کی اپوزٹ ہے سمجھے. محسنین عفت ماب عورتیں، اور یا پھر شادی کی وجہ سے جو حصار میں ہیں، تو ایسی خاندانی عورتوں سے تم نکاح کرو. اور مصافحین، بعض علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں زانی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو صرف اور صرف کس طرح جائز تعلقات؟ نکاح کے ذریعے سے تعلق جائز ہے، اس کے علاوہ بالکل بھی تعلق جائز نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت کی اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں بتائی ہے کہ وہ علیمن بھی ہے، جاننے والا، اور حکیمن بھی ہے، حکمت والا. یعنی جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے مرد اور عورت کے بارے میں، اس میں عین اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا، جس سے معاشرے میں بھلائی پھیل سکتی ہے. پھر فمستمتعتم، پھر تم جس سے فائدہ اٹھاؤ. اور کن سے فائدہ اٹھاؤ؟ اپنی بیویوں سے. یعنی تم اپنی بیویوں سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم ان سے تمتع کر سکتے ہو، تم ان سے جتنا فائدہ چاہے اٹھا سکتے ہو، لیکن کسی غیر پر تمہیں نظر نہیں ڈالنی ہے. اسی لیے جو نکاح کی پھر شرائط بتائی گئی ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ کی نیت سے کیا گیا ہو، صرف شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو. اور اسی بنا پر کانٹریکٹ میرج کو حرام قرار دیا گیا. حق مہر بھی ادا کیا جائے گا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس میں بیوی کی بھی مرضی ہوگی. اور دونوں کی رضامندی سے اگر مہر کا کوئی حصہ کوئی ایک دوسرے سے معاف کر دے تو پھر اس میں ایک الگ بات ہوگی. پھر نکاح کا اعلان ہوگا. نکاح کا اعلان بھی ضروری ہے، چھپ چھپا کے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور کورٹ میرج بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کورٹ میرج میں ولی نہیں ہوتا ہے. تو اعلان نکاح ہوگا، اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کی نیت سے ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ابھی بھی کچھ سیکٹس ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ نکاح متعا کر سکتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کی اجازت تھی وہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت سے ہوتا آ رہا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے آخری زمانے میں ختم کر دیا، بین کر دیا، ناجائز کر دیا. دور نبی میں نکاح متا تین مواقع پر یعنی اس کو یعنی دیکھا گیا کہ یہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بھی نکاح متا کرتا، اس کو جو زانی کو سزا دی جاتی ہے وہی سزا اس کو بھی دی جاتی تھی. لہذا یہاں پر نکاح متا اسلام میں جائز نہیں، اور اس کی حرمت کے سبھی صحابہ قائل تھے. اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے اگر وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھیں گے تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی. بہرحال نکاح متا جائز نہیں ہے. جو نکاح ہوگا آزاد عورت سے ہوگا، اور شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے نکاح مہر دے کر ہوگا، اور ساتھ میں اعلان بھی ہوگا، چھپ چھپا کر نہیں ہو سکتا. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْأَنَّةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو، تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے. کوئی عورت آزاد ہو یا کنیز، سب ایک ہی جن سے ہیں، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ سارے نکاح میں آ جائیں. نہ وہ شہوت رانی کرتی پھریں، اور نہ خفیہ دوستیاں کرنے بیٹھیں، چھپی دوستیاں کر بیٹھیں. پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کے مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے. یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہو. اگر تم صبر و ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ محسنات ہو، یعنی ایک تو آزاد عورتیں ہوں، کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پاک دامن ہوں، پاکیزہ عورتیں ہوں. اسی لیے سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب لڑکی کا انتخاب کیا جائے گا تو اس کا خاندان، اس کا نسب، یہ سب دیکھنے کے بجائے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اخلاق میں کیسی ہے اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ صرف خاندان دیکھ لیتے ہیں یا مالداری دیکھ لیتے ہیں اور جیسی چاہے لڑکی لا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایک خاندانی لڑکی لائیں گے، یعنی عزت والی لڑکی لائیں گے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، پاکیزہ ہے، پردہ دار ہے، باحیا ہے، تو اس کا اثر آپ کی نسلوں تک بھی پڑے گا. تو لہٰذا اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق کن کن صورتوں میں قائم ہو سکتا ہے. صرف اور صرف نکاح کی صورت میں، اس کے علاوہ چھپی دوستیاں کرنے والی نہ ہوں. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں چھپی دوستیاں جائز نہیں ہیں. ایک مرد اور ایک عورت، یا ایک لڑکی اور لڑکی کی دوستی بالکل نہیں ہو سکتی، یہ سب ناجائز ہے. اور شیطان دراصل اس طرح سے اکساتا ہے اور اس طرح سے جذبات بھڑکاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں کتنا یہ عام ہو گیا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی طاقت کوئی نہ رکھتا ہو تو وہ لونڈی سے کر لے، لیکن نکاح کرے. تو کسی کی، اس زمانے میں کوئی کسی کی لونڈی اگر ہوتی یا کنیز ہوتی، تو اگر اب وہ مالک اس کا کسی اور سے نکاح کر دے تو پھر وہ صرف اور صرف جس سے نکاح ہوا ہے اسی سے وہ تعلق زن و شو قائم کرے گی. اس کا مالک اس سے وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا، یہ اسٹرکٹ آرڈر ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے بے اذن اہلہن، اگر کوئی لونڈی ہو تو ان کے مالک سے اجازت لے کر نکاح کریں گے، اور اگر کوئی آزاد عورت ہو تو ان کے ولی سے اجازت لی جائے گی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی شرائط میں ولی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جو چار شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ ولی کا ہونا، گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول اور مہر، یہ چار چیزیں نکاح کے لیے مسٹ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو نکاح صحیح نہیں ہوتا، نکاح صحیحہ نہیں کہلائے گا وہ. اسی بنا پر کورٹ میرج جائز نہیں، کیونکہ وہاں پر ولی نہیں ہوتا ہے. تو ولی کا ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. جو لڑکیاں اس طرح سے گھر سے فرار ہو کر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں، اب دیکھیں بعد میں ان کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ عزت سے اپنے والد کا سر ہاتھ پہ رکھ کر رخصت ہونے والی لڑکیوں کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر ایسی لڑکیوں کو سسرال میں بھی جگہ ملتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے بہت اہم لوگ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے جو بھی گھر کے بڑے لوگ ہیں۔ تو ایسا گھر والے بڑے لوگوں کی دعائیں لیے بغیر رخصت ہونا بلکہ الٹا بد دعائیں لینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نادانی کے کام نہ کرے۔ ایک اور اہم چیز، آج ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں یہ خبر آئی کہ صرف مہاراشٹر میں مسلمان لڑکیاں مہینے میں کئی کیس ایسے ہو رہے ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، یعنی وہ غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہیں مسلمان لڑکیاں۔ تو آپ دیکھیں ایک مسلمان لڑکے یا لڑکی کا نکاح غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات، نہ تم نکاح کرو مشرکات سے، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو نہ لڑکوں کو اجازت ہے کہ وہ نان مسلم لڑکی سے نکاح کرے اور نہ لڑکیوں کو اجازت ہے کہ وہ نان مسلم لڑکوں سے نکاح کرے۔ یہ نکاح جب ہوتا ہی نہیں تو پھر وہ کیا ہے، آپ بتائیے، وہ نکاح نہیں، پھر وہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ چھپی دوستیاں کرنے سے منع کیا گیا، آزاد شہوت رانی سے کرنے سے منع کیا گیا، اور چھپ چھپا کے چھپی آشنائیاں نہ کرنے والی ہوں، بلکہ عزت ماب لڑکیاں ہوں، ایسی خواتین ہوں جو کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحیم اور کریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، تم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن اب آئندہ ایسا نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے ہم بندوں کی طرف کے، اس نے ہمارے لیے آسانی کے احکام نازل کیے، ہمارے لیے تنگی نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ وسعت والا ہے ماشاء اللہ، اور وہ غایت درجے کا وسیع وسعت والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اگر وہ ہم پر ایسے تنگ کر دیتا احکامات تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کا بھی وعدہ کرتے کہ اگر غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی تم نے ایسے تعلقات قائم کر لیے، تم نے کسی سے چھپ چھپا کر ملنا شروع کر دیا، تو اب سمجھ میں آ گیا تو چھوڑ دو اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ اور یہاں حدود کی طرف اشارہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے حدود کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کو کراس نہ کیا جائے، اور جو حدود کو کراس کرے گا دراصل وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ کفارے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفارات بتائے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کو تم بہت زیادہ رحیم اور شفیق پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو مہر ایک تو فرض ہے، دوسرا ولی کی اجازت ضروری ہے، تیسرا لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے، آپ لڑکی پر زبردستی نہیں کر سکتے، ایجاب و قبول ضروری ہے، اور پھر جو اعلانات ہے وہ مسنون طریقے میں آئیں گے، کہ اعلان بھی ضروری ہے، چھپ چھپا کے نہیں کر سکتے آپ نکاح کا کام۔ اور اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مومن لونڈی سے نکاح کر لے، اور لیکن یہ کون لوگ ہوں، پاک باز ہوں، ظاہر اور باطن میں پاک باز لوگ ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہم پر نازل کر کے اپنا رحم ہم پر نازل کیا، کیونکہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے ایسے احکامات نازل کیے جس میں ہمارے لیے آسانی ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنگی میں مبتلا نہیں کیا مسلمانوں کو، بلکہ ان کو کشادگی اور وسعت عطا کی۔ اور حدود کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت کا ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو جائے بہرحال اس کا کفارہ ہے یا اس کے لیے معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ تو متخذاتی اقدان مصاحباتی اصدقاء للزنا سرن، یعنی جو ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں یا زنا کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ چھپی دوستیاں جائز نہیں ہیں، جیسے کہ آج کل یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، اور بہت سارے والدین نے آزادی دے دی ہے اپنی بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، کہ جس سے چاہے آزادی سے دوستی کریں، یا فونز کے ذریعے سے یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ آج کل تو یہ بہت عام ہے، کہا جاتا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی سے بھی دوستی کر لی جائے، ایمو کے اوپر، فون پر، نئے نئے جتنے بھی جو ایپس ہیں اس پر آرام سے دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اسلام میں ناجائز ہے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جیسے ابھی کچھ پچھلے سال کی رپورٹ تھی کہ فیس بک پر جن لوگوں نے پہلے دوستیاں کی تھیں فیس بک کی وجہ سے، اب ان کی شادی ہو گئی ان لڑکیوں کی، اور جب ہسبینڈ کو پتہ چلا بعد میں ان کے فیس بک پہ جن سے دوستیاں تھیں، یا لوگوں نے کسی نے وہ ریلیز کر دی یا سامنے ظاہر کر دی، تو کئی لڑکیوں کی طلاق ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو یہ بہت نقصان ہے بہت بڑا۔ تو والدین کو بھی ذمہ داری یہاں بنتی ہے، معاشرے کے نیک لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے انتظامات کریں، ایسے کلاسز اور ایسے سیشنز رکھیں جس میں جب لڑکیاں بڑی ہونے کی طرف جاتی ہیں، یعنی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچنے والی ہوتی ہیں، 13 سال 14 سال، اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ کوئی سامنے والا بہت بہکانے کے، یعنی سامنے والا بہکا سکتا ہے ان کو، اور بہکنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس عمر سے ہی ان کی صحیح تربیت شروع کر دی جائے. پہلی بات تو بچپن سے ان کو بتایا جائے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے، کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کو اجازت نہیں دینا. پھر بچوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ کوئی اس طرح سے غلط طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ والدین کو آ کر بتائیں، ورنہ بچے ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں. تو بچوں سے کلوز ہوا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، قرآن کے احکام ان کو بتائے جائیں. آپ دیکھیں جب بچے قرآن بچپن سے پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پھر آپ کو کھل کر اتنی باتیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بہت سارے لوگ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، سمجھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو تفسیر کرواتے ہی نہیں ہیں. اب اکثر مائیں ہی نہیں پڑھی ہوتی ہیں تو بچیوں کو کہاں پڑھائیں گے یا لڑکوں کو کہاں پڑھائیں گے. تو لہٰذا جب بچے قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ان کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. ماشاء اللہ. تو کیا کون سی چیزیں جائز ہے، کن حدود میں ہم کو رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل کیے ہیں، یہ بچپن سے بچوں کو بتاتے جائیں، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. ہر سال ایسا انتظام کرے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، ورنہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی کلاسز میں ان کو جوائن کروا دیں ماشاء اللہ، جہاں پر ان کو بہت اچھا ماحول بھی مل جائے گا اور ایک صحیح تعلیم ان کو حاصل ہو جائے گی، بچیوں کو، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے صرف کہ صرف لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے، بلکہ لڑکوں کی بھی تربیت کرنا ہے، کیونکہ لڑکیاں تو ماشاءاللہ بہت نیک بن جاتی ہیں، پھر ان کو اس لیول کے لڑکے نہیں ملتے ہیں نیک، تو ہم کو لڑکوں کی بھی تربیت کرنا ہے تاکہ لڑکے نیک بنے تو ان کو نیک زوج ملے اور لڑکیوں کو بھی نیک زوج ملے. تو لڑکوں اور لڑکیوں کی دونوں کی ہم کو تربیت کرنا ہے تاکہ معاشرے میں خوشحالی ہو اور ایک پاکیزہ معاشرہ ہو. تو چھپی دوستی بالکل جائز نہیں ہے. اور چھپی دوستی کیا ہوگی؟ جو نکاح سے پہلے کے جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے بات کرنا چاہے ملنا ملانا، جو بھی تعلقات ہوں گے وہ سب چھپی دوستی میں آئیں گے، اور جو نکاح کے بغیر تعلقات ہوتے ہیں وہ دراصل چھپی دوستی میں آئیں گے. اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دوستی نہیں کی جا سکتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک لڑکا اور لڑکی کے جائز تعلقات صرف نکاح کے بعد ہی ہو سکتے ہیں، نکاح سے پہلے نہیں. ہاں، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا دین. اگر تم شادی کر رہے ہو تو کسی لڑکی کو تم ایک نظر دیکھ لو، ہو سکتا ہے ایک حد بات چیت بھی کر لو، کچھ پوچھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ساتھ گھومنا پھرنا، فون پر گھنٹوں باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا منگنی کے بعد، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. کیونکہ منگنی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بھلا کتنے لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے بنے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو. تو یعنی اس طرح کی دل میں خواہشات پیدا ہوں گی، شیطان بہکائے گا کہ تم ادھر سے بھی اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو، یہاں قدم ڈگمگائے تمہارے وہاں قدم ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن تم صبر کرو، اپنے آپ پر کنٹرول کرو، اللہ تعالیٰ کو تم بخشنے والا پاؤ گے. یہاں پر جو لفظ آئے ہیں ذالک لمن خشی الانت منکم، تو خشی الانت بدکاری، گناہ، ہڈی کا جڑ کے نیچے سے ٹوٹنا، ایسا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دے. تو یہ جو گناہ ہے دراصل زنا والا گناہ، جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی اچھائیاں اور اچھی اخلاقی اقدار باقی نہیں رہتی. تو اس سے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں میں ہوگا. تقوی ہی انسان کو بچا سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی. تو لہٰذا اللہ کا تقوی ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، قرآن کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ اس گناہ سے بچ سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا